تو احرام کے معاملے میں جو معلومات ہم کو روایتوں سے ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، یعنی احرام کے دوران میں خوشبو لگانا ممنوع ہے لیکن احرام سے پہلے آپ خوشبو لگاتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے احرام سے پہلے بھی آپ کو مشک کی خوشبو لگائی ہے اور یوم النہر کو احرام کا لباس اتار دینے کے بعد بھی جب آپ طواف کے لیے مکہ روانہ ہوئے، یعنی احرام سے پہلے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور احرام کھولنے کے بعد بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ احرام کا لباس جب قربانی اور سر مڑوانے کے بعد اتار دیا جاتا ہے اور پھر ابھی آخری طواف کرنا باقی ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی ہے۔ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، بال جمائے اور سر بھی دھویا ہے، یعنی یہ بھی چونکہ فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے فسد کھلوائی۔ پچھنے لگوانے کا ایک علاج کا طریقہ ہوتا تھا کہ خون کچھ نکلوا دیتے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری زمانے میں بعض روایتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کچھ بلڈ پریشر قسم کی تکلیف تھی تو اس میں آپ کبھی کبھی فسد کھلواتے تھے۔ تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی آپ نے احرام کے دوران میں لگوائے۔ بال جمائے، یعنی بال اگر بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو کنگھی کر کے اچھی طرح جمایا دھویا، اور اس کے اوپر کچھ خاص طریقے سے جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات تیل لگاتے ہیں تو ایسے کچھ چیزیں بھی لگا لیتے تھے جس سے بال جم جاتے تھے اور سفر کے دوران میں بکھرتے نہیں تھے، تو آپ نے یہ بھی کیا۔ اس میں بھی فرماتی ہے کوئی حرج نہیں، اور سر بھی دھویا، یعنی میل کچیلنا اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل نہائے دھوئی نہیں، بلکہ آپ نے جب محسوس کیا تو سر بھی دھو لیا۔ نیز لوگوں کو اجازت دی ہے کہ ان کے پاس جوتے نہ ہوں تو اس مجبوری میں وہ ٹخنوں سے نیچے تک موزے کاٹ کر انہیں استعمال کر سکتے، اور تہمند کے طور پر باندھنے کے لیے انسلا کپڑا نہ ہو تو شلوار یا پاجامہ بھی پہن سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی دو مسئلے ہیں، اور جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہی سوالات پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا اپنے علم یا اپنے عمل سے جواب دیا، وہ ہمارے لیے بڑا خیر کا خزانہ ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس سے گویا آپ نے یہ قانون سازی کر دی کہ جو دین میں آداب اور احکام قائم کیے جاتے ہیں وہ عام حالات کے لیے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ گئی یا اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو دین کی بات کو معطل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان آداب و حدود میں رخصت دے دینی چاہیے۔ تو یہ رخصت آپ نے عطا فرمائی، اور دیکھیے اس کے اندر کتنی ہمارے لیے خیر و برکت آسانی ہے، یعنی اس طرح کے تمام مواقع پر۔ اسی پر ہم ظاہر ہے باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں، کوئی اور مشکل اگر پیش آ جائے گی تو یہی اصول اس پہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو علامتی چیزیں، جو مناسک کی چیزیں، جو ظاہری چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ان کا احترام باقی رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ان میں اور عبادت کرنے میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو پھر عبادت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اصول آپ کی اس ہدایت سے واضح ہو گیا۔ نکاح کرنے کرانے یا نکاح کی بات طے کرنے کو البتہ آپ نے احرام کی حالت میں پسند نہیں فرمایا۔ یہ معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی شہوت کی بات نہیں ہو سکتی، بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اس کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے نا کہ آدمی نکاح کرنے کے لیے یعنی حج کے دوران ہی میں یہ معاملہ شروع کر لے، تو اس کو آپ نے حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں فرمایا۔ اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے احرام کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے، یعنی اس کا لباس نہ اتارا جائے، اس کو کوئی الگ سے کفن نہ دیا جائے، جو احرام کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس میں دفن کر دیا جائے۔ اور تکفین کے موقع پر چونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے تو عام طور پر مردوں کو جب کفن دفن دیتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر اور منہ بھی ڈھانپا نہ جائے۔ احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی نا کہ آپ سر ڈھانپیں یا منہ ڈھانپیں۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا، یعنی یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی سفر پر تھا، بڑی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اللہ کے حضور میں لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا، تو اس کو ایسے ہی اللہ کے حضور میں رخصت کر دو، اللہ نے اگر اس کی اس بات کو قبول فرمایا تو یہ اسی طرح اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار تو بے شک ممنوع ہے، لیکن احرام کے بغیر کسی شخص نے شکار کیا ہو، یعنی احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس نے تو شکار نہیں کیا، لیکن کسی اور آدمی نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، کوئی ساتھی ہے سفر میں یا وہاں کا کوئی آدمی ہے، اس نے شکار کیا، تو یہ شخص جو محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ اسے کھا سکتا ہے۔ اگر اس کے، یعنی حضور نے فرمایا بشرطے کہ اس کے ایما یا کسی اشارے کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ نیز فرمایا ہے کہ شکار کی ممانعت کے اس حکم کا موذی جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شکار کی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شکار کسی خشکی کے جانور کا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قافلے میں سانپ گھسائے ہیں بچھو گھسائے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا موزی جانور گھسایا ہے، کوئی شیر نے حملہ کر دیا ہے، تو کیا ان کے معاملے میں یہی کیا جائے گا؟ پھر تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ شکار ہیں، جو شکار آدمی کھانے کے لیے اور اس طرح کے مقاصد کے لیے کرتا ہے اس پہ ممانعت ہے، موزی جانور کو آپ احرام کی حالت میں بھی بغیر کسی تردد کے مار سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے گئے یا آپ نے کسی موقع پر کوئی ہدایت فرمائی، اس کا خلاصہ ہے۔